چوتھا پارہ سورہ آل عمران آیت نمبر 92.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قل يا شهيد على ما تعملون. قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم.
اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جب تک تم اپنی پسند کی چیزوں میں سے خرچ نہ کرو تب تک کبھی نیکی کو نہیں پہنچ سکتے، اور جو کچھ تم خرچ کرتے ہو یقیناً اللہ اس سے خوب باخبر ہے۔ بنی اسرائیل کے لیے کھانے کی ساری چیزیں حلال تھیں، بجز ان چیزوں کے جو اسرائیل نے تورات نازل ہونے سے پہلے خود اپنے اوپر حرام کر لی تھیں۔ کہہ دیجئے، اگر تم سچے ہو تو تورات لے آؤ اور اسے پڑھو۔ اس کے بعد بھی جنہوں نے اللہ کی طرف جھوٹی نسبت دی وہی لوگ ظالم ہیں۔ کہہ دیجئے، اللہ نے سچ فرمایا، پس تم یکسوئی سے دین ابراہیمی کی پیروی کرو، اور ابراہیم مشرکین میں سے نہ تھے۔ سب سے پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا وہی ہے جو مکے میں ہے، جو عالمین کے لیے بابرکت اور رہنما ہے۔ اس میں واضح نشانیاں ہیں مقام ابراہیم، اور جو اس میں داخل ہوا وہ امان والا ہو گیا۔ اور لوگوں پر اللہ کا حق ہے کہ جو اس گھر تک جانے کی استطاعت رکھتا ہو وہ اس گھر کا حج کرے، اور جو کوئی اس سے انکار کرتا ہے تو اس کا اپنا نقصان ہے، اللہ تو عالمین سے بے نیاز ہے۔ کہہ دیجئے، اے اہل کتاب، تم اللہ کی نشانیوں کا انکار کیوں کرتے ہو جبکہ اللہ تمہارے اعمال کا مشاہدہ کرنے والا ہے؟ کہہ دیجئے، اے اہل کتاب، تم ایمان لانے والوں کو راہ خدا سے کیوں روکتے ہو؟ تم چاہتے ہو اس راہ میں کجی آئے حالانکہ تم خود اس پر شاہد ہو، اور اللہ تمہاری حرکتوں سے غافل نہیں ہے۔ اے ایمان والو، اگر تم نے اہل کتاب میں سے کسی ایک گروہ کی بات مان لی تو وہ تمہارے ایمان لانے کے بعد تمہیں کافر بنا دیں گے، اور تم کس طرح پھر کفر اختیار کر سکتے ہو جبکہ تمہیں اللہ کی آیات سنائی جا رہی ہیں اور تمہارے درمیان اللہ کا رسول بھی موجود ہے، اور جو اللہ سے متمسک ہو جائے وہ راہ راست ضرور پالے گا۔
یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت اشتدت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور
اے ایمان والو اللہ کا خوف کرو جیسا اس کا خوف کرنے کا حق ہے اور جان نہ دینا مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو اور تم سب مل کر اللہ کی رسی مضبوطی سے تھام لو اور تفرقہ نہ ڈالو اور اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو کہ جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اللہ نے تمہارے دلوں میں الفت ڈالی اور اس کی نعمت سے تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے اور تم آنکھ کے گڑے کے کنارے تھے اور تم آنکھ کے گڑے کے کنارے تک پہنچ گئے تھے کہ اللہ نے تمہیں اس سے بچا لیا اس طرح اللہ اپنی آیات کھول کر تمہارے لیے بیان کرتا ہے تاکہ تم ہدایت حاصل کرو اور تم میں سے ایک جماعت ایسی ضرور ہونی چاہیے جو نیکی کی دعوت اور بھلائی کا حکم دے اور برائیوں سے روکے اور یہی لوگ نجات پانے والے ہیں اور تم ان لوگوں کی طرح نہ ہونا جو واضح دلائل آ جانے کے بعد بٹ گئے اور اختلاف کا شکار ہوئے اور ایسے لوگوں کے لیے بڑا عذاب ہوگا قیامت کے دن کچھ لوگ سرخ روح اور کچھ لوگ سیاہ روح ہوں گے بس روح سیاہ لوگوں سے کہا جائے گا کیا تم نے ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کیا بس اب اپنے اس کفر کے بدلے عذاب چکھو اور جن کے چہرے روشن ہوں گے وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے یہ ہیں اللہ کی نشانیاں جو صحیح انداز سے ہم آپ کو سنا رہے ہیں اللہ اہل عالم پر ظلم نہیں کرنا چاہتا اور آسمانوں اور زمینوں کی ساری چیزوں کا مالک اللہ ہے اور تمام معاملات کی بازگشت اللہ ہی کی طرف ہے
كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلون والله عليم بالمتقين إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أصحاب النار هم فيها خالدون مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط
تم بہترین امت ہو جو لوگوں کی اصلاح کے لیے پیدا کیے گئے ہو تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو اور اگر اہل کتاب ایمان لے آتے تو خود ان کے لیے بہتر تھا، اگرچہ ان میں سے کچھ لوگ ایمان والے ہیں لیکن ان کی اکثریت فاسق ہے۔ یہ لوگ ایزا رسانی کے سوا تمہارے کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اور اگر تمہارے ساتھ لڑائی کی نوبت آئی تو یہ تمہیں پیٹ دکھا کر بھاگ جائیں گے، پھر انہیں کہیں سے مدد نہیں ملے گی۔ یہ جہاں بھی ہوں گے ذلت و خواری سے دوچار ہوں گے، مگر یہ کہ اللہ کی پناہ سے اور لوگوں کی پناہ سے متمسک ہو جائیں اور یہ اللہ کے غضب میں مبتلا رہیں گے اور ان پر محتاجی مسلط رہے گی۔ یہ سب اس وجہ سے ہوا کہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے اور انبیاء کو ناحق قتل کرتے تھے۔ ان کے جرائم کا ارتکاب کا سبب یہ ہے کہ وہ نافرمانی اور زیادتی کرتے تھے۔ سب برابر نہیں ہے، اہل کتاب میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو حکم خدا پر قائم ہیں، رات کے وقت آیات خدا کی تلاوت کرتے ہیں اور سر بسجود ہوتے ہیں، وہ اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، نیک کاموں کا حکم دیتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں اور بھلائی کے کاموں میں جلدی کرتے ہیں، اور یہی صالح لوگوں میں سے ہیں۔ اور یہ لوگ نیکی کا جو بھی کام انجام دیں گے ان کی ناقدری نہ ہوگی، اور اللہ تقوی والوں کو خوب جانتا ہے۔ جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے اللہ کے مقابلے میں ان کے اموال اور اولاد بلا شبہ کسی کام نہیں آئیں گے، اور یہ لوگ جہنمی ہیں جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ وہ اس دنیاوی زندگی میں جو کچھ خرچ کرتے ہیں اس کی مثال اس ہوا کی سی ہے جس میں تیز سردی ہو، اور ان لوگوں کی کھیتی پر چلے جنہوں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا ہے اور اسے تباہ کر دے، اور اللہ نے ان پر کچھ بھی ظلم نہیں کیا بلکہ یہ خود اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں۔ اے ایمان والو، اپنوں کے سوا دوسروں کو اپنا رازدار نہ بناؤ، یہ لوگ تمہارے خلاف شر پھیلانے میں کوئی کوتاہی نہیں کرتے، جس بات سے تمہیں کوئی تکلیف پہنچے وہی انہیں بہت پسند ہے، کبھی تو ان کے دل کے کینہ و بغض کا اظہار ان کے منہ سے بھی ہوتا ہے، لیکن جو بغض و کینہ ان کے سینوں میں پوشیدہ ہے وہ کہیں زیادہ ہے۔ بتحقیق ہم انہیں آیات کو واضح کر کے تمہارے لیے بیان کیا ہے اگر تم عقل رکھتے ہو۔ تم لوگ تو اس طرح ہو کہ ان سے محبت رکھتے ہو جبکہ وہ تم سے محبت نہیں رکھتے، حالانکہ تم پوری آسمانی کتاب کو مانتے ہو مگر تمہاری کتاب کو نہیں مانتے، اور جب وہ تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے ہیں، اور جب خلوت میں جاتے ہیں تو تم پر غصے کے مارے انگلیاں کاٹ لیتے ہیں۔ ان سے کہہ دیجئے تم اپنے غصے میں جل مرو، یقیناً اللہ سینوں کے راز سے خوب جانتا ہے۔ اگر تمہیں آسودگی میسر ہو تو وہ انہیں بری لگتی ہے، اور اگر تم پر کوئی مصیبت آتی تو وہ اس پر خوش ہوتے ہیں، اور اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو تو ان کی فریب کاری تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے سکتی، بے شک اللہ ان کے تمام اعمال کا احاطہ رکھتا ہے۔
وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إِذْ هَمَّ الطَّائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ يَأْتِيَنَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنزَلِينَ بَلَى إِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَٰذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُم بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُم بِهِ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنْقَلِبُوا خَائِبِينَ ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم
اور اے رسول وہ وقت یاد کرو جب آپ صبح سویرے اپنے گھر والوں کے پاس سے نکل کر ایمان والوں کو جنگ کے لیے مختلف مورچوں پر متعین کر رہے تھے اور اللہ خوب سننے والا جاننے والا ہے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب تم میں سے دو گروہ بزدلی دکھانے پر آمادہ ہو گئے تھے حالانکہ اللہ ان کا مددگار تھا اور مومنین کو چاہیے کہ اللہ پر توکل کریں۔ بتحقیق بدر میں اللہ نے تمہاری مدد کی جب تم کمزور تھے، بس اللہ سے ڈرو تاکہ شکر گزار بن جاؤ۔ جب اب مومنین سے کہہ رہے تھے کیا تمہارے لیے کافی نہیں کہ تمہارا پروردگار 3000 فرشتے نازل فرما کر تمہاری مدد کرے؟ ہاں اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو تو دشمن جب بھی تم پر اچانک حملہ کر دے تمہارا رب اسی وقت 5000 نشانہ زیادہ فرشتوں سے تمہاری مدد کرے گا۔ اور یہ بات اللہ نے صرف تمہاری خوشی اور اطمینان قلب کے لیے کی ہے، اور فتح و نصرت صرف اللہ کی جانب سے ہے جو بڑا غالب آنے والا حکمت والا ہے۔ اس مدد کا مقصد یہ ہے کہ کافروں کے ایک دستے کو کاٹ دے یا انہیں ذلیل و خوار کر دے تاکہ وہ نامراد پسپا ہو جائیں۔ اے رسول اس بات میں آپ کا کوئی دخل نہیں، چاہے تو اللہ انہیں معاف کرے اور چاہے تو سزا دے، کیونکہ یہ لوگ ظالم ہیں۔ اور آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے اس کا مالک اللہ ہے، اللہ جسے چاہے بخش دے اور جسے چاہے عذاب دے، اور اللہ بڑا بخشنے والا خوب رحم کرنے والا ہے۔
صدق اللہ العلی العظیم۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدا اند عالم کا شکر ہے کہ ایک مرتبہ دوبارہ یہ توفیق عنایت ہوئی کہ اس نورانی محفل کے اندر حاضر ہو سکوں۔ سورہ مبارکہ آل عمران، اس کی فضیلت کے بارے میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد گرامی ہے: من قرأ هذه السورة أعطاه الله بكل حرف أمانا من حر جهنم۔ پیغمبر فرماتے ہیں کہ انسان جب سورہ مبارکہ آل عمران کی تلاوت کرتا ہے تو ہر حرف کے بدلے میں خداوند عالم اس انسان کو جہنم سے، جہنم کی آگ سے دوری عنایت کرتا ہے۔ تو سورہ مبارک آل عمران، ویسے تو پورے قرآن کی اہمیت ہے لیکن سورہ آل عمران کی اہمیت اپنی جگہ پر جو ہے وہ مسلم ہے۔ آغاز بحث جو کہ چوتھے پارے کا آغاز آیت نمبر 92 سے ہو رہا ہے، لیکن مطلب کے لحاظ سے ہمیں پہلے کچھ باتوں کی طرف توجہ رکھنی پڑے گی تاکہ یہ مطلب یہاں سے آگے ہم جو ہے اچھی طریقے سے سمجھ سکیں۔ قرآن کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ ہر آیت کے اندر اور ہر سورے کا ایک دوسرے سورے سے رابطہ ہے۔ اگر ہم کسی مطلب کو کامل طریقے سے سمجھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس پچھلے مطلب کو سمجھ لیں گے تو اگلا مطلب جو ہے وہ سمجھ میں آ جائے گا، لیکن ایسا بھی نہیں کہ اگر ہم اسی مطلب سے شروع کر دیں تو کچھ پتہ بھی نہیں چلے گا۔ یہ قرآن کی ایک جو ہے وہ خصوصیت ہے کہ ایک موضوع کو لے کر بھی چلتا ہے اور آپ چاہیں پیچھے مطلب کی طرح دیکھنا چاہیں تو وہاں سے بھی کوئی نہ کوئی جو ہے وہ ربط جو ہے ملتا ہے۔ اگر آپ آیت نمبر 92 سے پہلے آیت نمبر 91 کی طرف اگر آپ ملاحظہ کریں گے تو وہاں پر ایک تذکرہ ملتا ہے کہ کافروں کے لیے اگر جتنا بھی مال دیا جائے ان کو جو ہے وہ عذاب سے چھٹکارا نہیں ملے گا۔ تو ایک ذہن کے اندر ایک شبہ ہوتا ہے کہ اس کا مطلب پھر مال بیکار چیز ہے، مال کی کوئی حیثیت جو ہے وہ کیا ہے نہیں ہے۔ اس کا جواب اس آیت نمبر 92 کے اندر جو ہے وہ دیا گیا ہے، ایسا نہیں کہ مال کی کوئی اہمیت نہ ہو، اس لیے کہ مال کی اہمیت اتنی ہے کہ انسان نیکی کے مقام تک مال کے ذریعے سے پہنچا جا سکتا ہے، اور نیکی حاصل کرنے کے لیے انسان کو اپنی عزیز ترین چیز قربان کرنی پڑے گی تاکہ وہ نیکی تک جو ہے وہ پہنچے۔ لیکن پھر یہ نیکی کیا چیز ہے اس کی وضاحت اس آیت کے اندر اس طریقے سے آپ کو نہیں ملے گی۔ اگر آپ اس کی وضاحت اور اس کی طرف دیکھنا چاہیں تو واپس جانا پڑے گا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 172 کے اندر۔ آیت نمبر 172 کے اندر جو ہے وہاں ایک تفصیلی گفتگو جو ہے وہ ہوئی ہے کہ نیکی کیا چیز ہے۔ وہاں دو حصوں کی طرف تقسیم کر دیا گیا ہے کہ نیکی، ایمان اور عمل۔ آیت کا اگر ہم اس آیت کو الفاظ کے ساتھ لے کے چلیں تو کہا کن کن چیزوں پر ایمان ضروری ہے، کہا پہلے خدا پر ایمان ضروری ہے، قیامت پر ایمان ضروری ہے، فرشتوں پر ایمان ضروری ہے، تمام آسمانی کتابوں پر جو ہے وہ ایمان ضروری ہے، تمام انبیاء پر ایمان ضروری ہے، یہ ایک حصہ۔ پھر عمل کی طرف آ جائے، کہا دوسرا حصہ جو ہے وہ عمل ہے، عمل کے اندر انفاق کا سب سے پہلے انفاق ہے، کہا انفاق کہاں ہو، انفاق کے پھر ترتیب بتا دیا ہے کہ سب سے پہلے انفاق جو ہے وہ رشتہ دار ہے، جتنا نزدیکی رشتہ دار اتنا ہی انفاق کے اندر جو ہے وہ زیادہ مستحق، اس کے بعد پھر یتیم، پھر مسافر، پھر سائل، اور آخر میں جو ہے وہ غلام۔ یہ ہو گیا انفاق کا چپٹر۔ اس کے بعد عمل کے اندر دوسرے مرحلے پر کہا گیا ہے کہ اقامہ نماز، زکوٰۃ کی ادائیگی اور وعدے پر عمل کرنا، یہ ایک۔ اور تیسرا عمل کا حصہ بیان کیا گیا ہے کہ انسان صبر و استقامت کرے۔ صبر و استقامت کے پھر تین چیزیں قرآن اس آیت کے اندر جو ہے وہ بیان ہوئی ہے، اگر کوئی چاہ کر کوئی دیکھے اس آیت کو تو یہ چیزیں وضاحت کے ساتھ جو ہے وہ مل جائے گی۔ وہ یہ ہے کہ صبر و استقامت کن چیزوں پر، تین چیزیں پھر وہاں بیان ہوئی ہے، بے کسی، بیماری، محرومی، یعنی ان کے انسان کے پاس جب کوئی چیز نہیں ہوتا ہے تو انسان جو ہے وہ احساس محرومی کرتا ہے، اس پر صبر کرنا، اور جنگ۔ ان تین چیزوں پر جو ہے وہ صبر و استقامت، عمل اور ایمان، کہتے ہیں یہ سب چیزیں جمع ہو جائے گی تو وہ بن جائے گی نیکی، جو اس آیت کے اندر بیان ہوا ہے کہ نیکی تک ہرگز نہیں پہنچ سکتے مگر یہ کہ انسان اپنے محبوب ترین چیز کو جو ہے وہ انفاق کریں۔ اور اسی لیے واقعات اور روایت کے اندر اس آیت کے بیک کے اندر یہ بیان ہوا ہے کہ پیغمبر کے صحابی میں سے ایک صحابی تھا اور اس کے پاس ایک بہت خوبصورت باغ تھی، اور اس کے بارے میں یہ بھی نقل ہو کہ پیغمبر اس باغ میں تشریف لے جاتے تھے، وہاں ایک چشمہ تھا، اس چشمے سے جو ہو پانی نوش فرماتے تھے، اور اس باغ کی آمدنی بہت زیادہ تھی۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو یہ صحابی پیغمبر کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خدا اے رسول خدا میرے پاس محبوب ترین چیز اس وقت میرے باغ ہے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ اس باغ کو راہ خدا کے اندر جو ہے وہ انفاق کر دوں۔ جب اس نے یہ بات کی تو پیغمبر نے سب سے پہلے تو اس کو آفرین کہا، اس کی تشویق کی، اس کو کہا کہ آپ اچھا کام کرو، لیکن ایک مشورہ بھی دے دیا، کہا مشورہ یہ ہے کہ تم اس باغ کو انفاق اپنے رشتہ داروں کے لیے کرو۔ وہ پھر آیت نمبر جو پہلے سورہ بقرہ کے اندر گزری ہے اس کی جو ہے وہ تائید کی، انفاق کے اندر سب سے پہلا جو حق ہے وہ ہے انسان کے رشتہ داروں کا، اور جتنا نزدیک کا رشتہ دار ہے اتنا ہی زیادہ حق بنتا ہے، پھر رشتہ داروں کے بعد پھر دوسروں کا جو ہے وہ کیا ہے حق جو ہے وہ بنتا ہے۔ اسی لیے امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، البر وحسن الخلق یعمران الدیار ویزیدان فی الاعمار۔ امام فرماتے ہیں کہ اچھے اخلاق اور نیکی کا دو فائدہ ہے، ایک فائدہ اجتماعی طور پر ہے وہ یہ کہ شہر آباد رہے گا، شہروں کی آبادی کا سبب ہے، دوسرا سبب ذات کے لحاظ سے کہ ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کی لمبی عمر ہو۔ امام فرماتے ہیں کہ ان دونوں چیزوں کی وجہ سے انسان کے ذاتی فائدہ ہوگا کہ عمر بھی جو ہے وہ لوگوں کی بڑھے گی، عمر بھی جو ہے وہ کیا ہے زیادہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد آیت نمبر 93, 94 اور 95، ان کے اندر یہودیوں کے جانب سے، اہل کتاب کے جانب سے ایک اعتراض ہوتا تھا، اس اعتراض کو یہاں پر جو ہے اس کا جواب جو ہے وہ دیا گیا ہے۔ اس اعتراض کو سمجھنے کے لیے پھر ہمیں پھر پیچھے تھوڑا سا جو ہے وہ جانا پڑے گا۔ آیت کے اندر ایک لفظ استعمال ہوا ہے بنی اسرائیل، ایک لفظ استعمال ہوا ہے خود اسرائیل۔ یہ ذہن میں رہے کہ اسرائیل سے مراد یہاں حضرت یعقوب خود ہیں، اور بنی اسرائیل جو ہے وہ حضرت یعقوب کی جو قوم آگے بڑی ہے اسے بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے طبی اور ذاتی وجوہات کی بنا پر اونٹ کا گوشت تناول نہیں کرتے تھے، یعنی کسی طبی ضرورت کے تحت اس کو استعمال نہیں کرتے تھے۔ بنی اسرائیل کے اندر آہستہ آہستہ جو ہے یہ شبہ پیدا ہو گیا کہ شاید جو ہے یہ ہمارے لیے صحیح ہے ہی نہیں، اور نتیجتاً اگلے مرحلے کے اندر جا کر انہوں نے گوشت، اونٹ کے گوشت کو حرام قرار دے دیا۔ یہ سلسلہ پیغمبر تک پہنچا، اور قرآن کے اندر آپ مشاہدہ کریں گے کہ پیغمبر کی خصوصیت یہ بیان کیا گیا ہے کہ یہ نبی ایسا ہے جو پچھلے تمام انبیاء کے باتوں کی تائید کرتا ہے، تصدیق کرتا ہے، کوئی علیحدہ چیز جو ہے وہ نہیں ہے۔ یہاں انہوں نے جو ہے آ کر پیغمبر پر اعتراض کر دیا کہ آپ کہتے ہیں کہ تمام انبیاء کے جو ہے پہلے باتوں کی تصدیق و تائید کرتے ہیں، تکذیب نہیں کرتے، لیکن آپ کا عمل کے اندر تو جھٹلا رہے ہیں۔ حضرت یعقوب جو ہے وہ ان کا اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے تھے، آپ نے تو اس کو اونٹ کا گوشت کو حلال قرار دیا ہے، تو یہ بات متضاد ہے۔ اس کا جواب جو ہے قرآن نے یہ دیا ہے کہ حضرت یعقوب کا ایک ذاتی فعل قانون کی حیثیت نہیں رکھتا ہے، اور ہم نے حرام نہیں کیا تھا، لہٰذا نہ پہلے حرام تھا نہ اب جو ہے وہ حرام ہے۔ اگر حضرت یعقوب نے ذاتی وجوہات کی بنا پر اگر اس چیز کو نہیں کھایا ہے تو یہ خدا کی جانب سے حرام جو ہے وہ نہیں تھا، لہٰذا اس لحاظ سے کوئی مشکل چیز جو ہے وہ نہیں ہے۔ البتہ آیت کے اندر ایک اور اشارہ بھی جو ہے وہ موجود ہے کہ ہاں تم لوگوں کی غلط کاموں کی وجہ سے تم لوگوں پر کچھ چیزیں عارضی طور پر حرام ہوئی تھیں، جو پھر دوبارہ تاریخ کے اندر جو ہے وہ بیان ہوا ہے کہ یہودی علماء کی اور اوپر کے لوگوں کی خاص خواص کی جو ہے کچھ نافرمانیوں کی بنیاد کے اوپر ایک عرصے تک چربی والی گوشت ان کے لیے حرام قرار دیا گیا تھا۔ کیونکہ اب آپ کو نہ دے اس دور کو نہ دیکھیں، پچھلے دور اس دور کے اندر آپ دیکھیں گے تو اس دور کے اندر اس گوشت کو سب سے بہترین شمار کیا جاتا تھا جس کے اندر جو ہے وہ چربی ہوتی تھی، بغیر چربی کے گوشت کا اصلا گوشت شمار جو ہے وہ نہیں کرتے تھے۔ تو علماء اور خواص جو ہے وہ اپنے فائدے کے لیے چربی کے گوشت کو اپنے لیے کسی نہ کسی بہانے، شرعی بہانے سے جو ہے وہ ہیلے کے ذریعے سے اپنے لیے وہ کرتے تھے، باقی جو ہے جو عام گوشت ہوتا تھا جس کے اندر چربی نہیں ہوتی تھی، اس کی کوئی حیثیت جو ہے وہ نہیں ہوتی تھی، اس کو عوام کے لیے دے دیتے تھے۔ پھر خدا اند عالم نے ان کے اوپر جو ہے ایک سزا کے طور پر، عارضی طور پر اصلا جو ہے ان کے لیے ایک عرصے تک اس گوشت کو ہی حرام قرار دیا تاکہ جو ہے اس فرق کو جو ہے وہ کیا ہے مٹایا جا سکے۔ یہ ایک اعتراض اور اس کا جواب. پھر اگلی آیت کے اندر جو آیت نمبر 96 بنتا ہے، یہاں سے ایک اور اعتراض اور اس کا جواب اور اس کی زمین کے اندر خانہ کعبہ کے حوالے سے گفتگو کا آغاز جو ہے وہ ہوتا ہے. پھر دوبارہ یہودیوں کی جانب سے ایک اعتراض ہوتا تھا، وہ اعتراض یہ تھا کہ آپ پھر کہتے ہیں کہ جو ہے تمام انبیاء کی تائید کرتے ہیں، لیکن تمام انبیاء تو جو ہے وہ بیت المقدس کے رخ کر کے عبادت کرتے تھے، اس کو اہمیت دیتے تھے، آپ نے جو ہے اس کو چھوڑ کر خانہ کعبہ کو جو ہے وہ قبلہ قرار دیا ہے، لہٰذا آپ کی بات جو کہہ رہے ہیں اس کے ساتھ آپ کا عمل جو ہے برابر نہیں آ رہا ہے. اس کی وضاحت یہاں پر پروردگاراں نے یہ فرمایا ہے کہ یہ بھی تم لوگوں کی غلط فہمی کی بنیاد کے اوپر ہے، اس لیے کہ خداوند عالم نے سب سے پہلے روئے زمین کے اوپر عبادت کے لیے جس گھر کو بنایا ہے وہ خانہ کعبہ ہے، بیت المقدس جو ہے وہ نہیں ہے. یہ ذہن میں رہے تاریخی اعتبار سے کہ بیت المقدس حضرت سلیمان کے دور کے اندر بنی ہے. حضرت سلیمان اور حضرت موسیٰ کے درمیان تقریباً 450 سال کا فاصلہ ہے، یعنی حضرت موسیٰ کے 450 سال کے بعد جو ہے وہ حضرت سلیمان آئے ہیں، انہوں نے بیت المقدس کو جو ہے وہ کیا ہے بنائے ہیں، جبکہ خانہ کعبہ جو ہے وہ روئے زمین پر پہلا انسان یعنی حضرت آدم نے پہلا گھر خانہ کعبہ جو ہے وہ تعمیر کیا خدا کے حکم سے عبادت کے لیے. ہاں البتہ حضرت ابراہیم کے دور کے اندر یعنی طوفان نوح کے اندر ایک طریقے سے یہ آثار مٹ گئے، حضرت ابراہیم نے دوبارہ اس کو تعمیر نو کیا. تو بعض لوگوں کو یہ غلط فہمی پیدا ہوگی کہ شاید حضرت ابراہیم نے خانہ کعبہ بنایا ہے، جبکہ حضرت ابراہیم نے خانہ کعبہ جو ہے وہ تعمیر نو کی ہے، خود خانہ کعبہ کو جو ہے وہ کیا ہے بنایا نہیں ہے. قرآن میں اس حوالے سے دو جگہ پر آپ کو تذکرہ جو ہے وہ ملے گا. ایک جگہ سورہ بقرہ کے اندر گزر چکا ہے، آیت نمبر 127 کے اندر وہاں پر گزرا ہے کہ جب حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل اس بیت یعنی گھر کے بنیادوں کو اٹھا رہے تھے، دیوار کو اٹھا رہے تھے، اس کا مطلب ہے کہ بنیاد پہلے سے موجود تھی، اوپر سے مکان کو دوبارہ بنایا جا رہا تھا، اس کا مطلب پہلے سے عمارت موجود تھی. ایک اور دوسرا اس سے بھی واضح ہے، سورہ ابراہیم آیت نمبر 37 کے اندر ایک اور جگہ جو ہے وضاحت سے بیان ہوا ہے اور ایک دعا کی شکل کے اندر بھی یہ موجود ہے کہ جیسا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حکم خدا سے حضرت اسماعیل اور ان کے والدہ کو جب مکہ لے کر آئے اور چھوڑ کر واپس جانے لگے، تو وہاں پر انہوں نے جو ہے وہ ایک دعا مانگی تھی کہ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، کا پروردگار میں آپ کے حکم سے اپنی ذریت کو ایک ایسے وادی کے اندر چھوڑ کر جا رہا ہوں جہاں کوئی زراعت وغیرہ کچھ بھی جو ہے وہ نہیں ہے، کیونکہ پانی نہیں ہے وہاں پر، اور لیکن اس وجہ سے چھوڑ کے جا رہا ہوں تو آپ کا حکم ہے. دوسرا جو ہے آپ کا قابل احترام گھر کے پاس ہے، یہ قابل احترام گھر سے مراد یہی جو ہے وہ کیا ہے خانہ کعبہ ہے، اس کے علاوہ اور کوئی چیز جو ہے وہ نہیں ہے. بس حضرت ابراہیم سے پہلے خانہ کعبہ جو ہے وہ کیا تھا موجود تھا، اس لیے تمام انبیاء نے جو رخ کیا ہے وہ خانہ کعبہ کی طرف کیا ہے نہ کہ بیت المقدس کی طرف، لہٰذا ان یہودیوں کا اعتراض جو ہے وہ کیا ہے صحیح نہیں ہے. یہاں سے خانہ کعبہ کے حوالے سے اگر آپ آیت کے اندر وہ کریں گے تو خانہ کعبہ کی چار خصوصیتیں آیت کے اندر جو ہے وہ کیا ہے بیان ہوئی ہے. ان میں سے پہلی خصوصیت کہا کہ یہ مبارکہ بابرکت ہے، اور واضح ہے دیکھیں کہ خانہ کعبہ کی جو ہے وہ برکت. دوسرا ہدن للعالمین، کا تمام عالمین کے لیے ہدایت کا ذریعہ جو ہے وہ خانہ کعبہ ہے. تیسرا کہا کہ یہاں پر کچھ واضح نشانیاں اور مقام ابراہیم بھی ہے. اب واضح نشانیوں کے اندر حضرت اسماعیل کا مسکن بھی ہے اور جو ہے وہ حجر اسود بھی ہے جو ہے جنت سے لایا گیا ہے، اور بھی کافی نشانیاں موجود ہیں جن کے اندر روایاتوں کے اندر بیان ہوا ہے. اور چوتھی خصوصیت یہ بیان کیا گیا ہے کہ ومن دخلہ کان آمنا، کہا اس کی خصوصیت یہ ہے کہ اس گھر کی وجہ سے اس کے احاطے کے اندر، اس کو عام طور سے حرم سے تعبیر کرتے ہیں کہ اگر کوئی حرم کی حدود کے اندر داخل ہو جاتا ہے تو یہ محفوظ ہے. یہ شرعی اعتبار سے یہ قاعدہ ہے، قرآن کی یہ آیت بھی اسی کو جو ہے وہ بیان کر رہا ہے، وہ یہ ہے کہ کوئی بھی مجرم کسی بھی طریقے سے اگر حرم کے اندر داخل ہو جائے، حدود حرم کے اندر داخل ہو جائے، کوئی شخص اس کو پکڑ کے نہیں لا سکتا، کسی کو حق جو ہے وہ کیا ہے نہیں ہے، چاہے اس نے کچھ بھی جرم کیا ہو، جب تک خود حرم سے نکلے گا نہیں حدود حرم سے اس وقت تک اس کو گرفتار جو ہے وہ نہیں کیا جا سکتا ہے. یہ امن ہے، نہ صرف انسان کے لیے امن ہے بلکہ جانوروں کے لیے بھی امن ہے، حتیٰ کہ جو ہے وہ کیڑے مکوڑوں کے لیے بھی امن ہے۔ کوئی بھی چیز وہاں پر آپ حج کے حوالے سے اگر آپ جو ہے وہ معلومات رکھتے ہوں تو یہ موجود ہے۔ دیکھیں کہ اگر کوئی وہاں پتا بھی کاٹ دے جرمانہ ہے، وہاں پر حق نہیں ہے، کیونکہ پتا بھی جو ہے بغیر ضرورت کے جو وہاں پر جو ہے وہ کاٹ دے۔ کوئی چنٹی کو اگر مار دے جرمانہ ہے، کیونکہ وہ حرم ہے، حرم کے اندر اس کو جو ہے وہ امن و امان ہے، اس کے لیے جو ہے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے۔ حتیٰ کہ دیکھیں اب تو یہ چیزیں نہیں ہوں گی، لیکن بالآخر روایتوں کے اندر آیا ہے کہ اگر کسی وجہ سے کسی کے سر میں جوئیں لگا ہوں، اس کو بھی مارنے کا حق وہاں پر جو ہے وہ نہیں ہے کہ انسان اس کو بھی اس حرم کی حدود کے اندر جو ہو گیا ہے نہیں مار سکتے۔ یہ چار خصوصیتیں خانہ کعبہ کے اندر حوالے سے بیان ہوئی ہیں، اور آخر میں ایک جملہ کہ جب اس کے اندر اتنی خصوصیات ہے تو اب ہر انسان کے اوپر فرض ہے کہ جس کے اندر استطاعت ہے وہ جا کر عمر بھر کے اندر ایک مرتبہ حج کر لے، کہ اس گھر کی جو ہے وہ کیا کر لے، زیارت جو ہے وہ کیا ہے کر لے۔ یہ انسان کے لیے واجب اور لازم ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 98, 99, 100 اور 101، یہ ایک مہم نقطے کی طرف جو ہے وہ اشارہ کیا جا رہا ہے کہ اگر اس کی طرف توجہ کرے تو بہت ساری مشکلیں حل ہو سکتی ہے، اور اس کی طرف غور و فکر کرے تو جتنا ہم لوگوں نے نقصان اٹھایا ہے یا اٹھا رہے ہیں وہ انہی چیزوں کی وجہ سے ہے۔ وہ یہ ہے کہ نفوذی افراد، یعنی دوسرے دشمن کی جانب سے کچھ دوست نما افراد ہمارے اندر داخل ہو کر ہمیں نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ قرآن نے اس بات کی طرف خصوصی طریقے سے جو ہے وہ توجہ دلایا ہے۔ پھر اس کے بیک، اس آیت کو سمجھنے کے لیے اس بیک کی طرف ہمیں تھوڑا سی توجہ جو ہے وہ کرنی پڑے گی۔ وہ یہ ہے کہ تاریخ کے اندر آیا ہے کہ ایک عمر رسیدہ یہودی شام کا رہنے والا، انہوں نے دیکھا کہ مدینہ کے اندر دو قبیلے تھے، اوس اور خزرج، جو ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے، اور 100 سال سے زیادہ عرصہ انہوں نے ایک دوسرے کے خلاف جنگ کی تھی۔ یعنی جب ان کی جنگ کی صورتحال یہ رہتی تھی کہ ہر باپ اپنی اولاد کو جو ہے وہ وصیت کر کے جاتا تھا کہ تم نے ان سے بدلہ لینا۔ یہ ایک اس قسم کی جو دشمنی تھی، دین نے آ کر ان کو یکجا کیا، ان دونوں قبائل کو جو ہے ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا۔ اب اس یہودی نے دیکھا کہ یہ تو دین نے اتنا بڑا کام کر دیا، تو اس کے اندر جو حسد تھی وہ حسد جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ کا، اور یہ گیا جا کر ایک نوجوان کو تربیت دی، کہا کہ جاؤ تم ان مسلمانوں کے درمیان مسلمان بن کر رہو، لیکن جو اوس اور خزرج کی پرانی باتیں ہیں ان کو درمیان میں لوگوں کے ذہن میں ڈالتے رہو۔ یہ نوجوان آتا ہے، آ کر جو ہے بالکل یہی عمل انجام دیتا ہے، اور ایک وقت یہ آ جاتا ہے ان کے باتوں کے اثر کی وجہ سے اوس اور خزرج دوبارہ جنگ کے لیے بالکل ایک دوسرے کے خلاف کھڑے ہو گئے مسلمان ہونے کے باوجود۔ یہ کس وجہ سے ہوا؟ دیکھیں، یہ ایک شخص کے ایک حرکت کی وجہ سے ہوا جو دوست بن کر آیا، لیکن دوست تھا نہیں بلکہ جو ہو کیا تھا، دشمن کا آدمی تھا، جس کو عام اصطلاح کے اندر نفوسی کہا جاتا ہے۔ جو ہے دوسرے کام کسی اور کے لیے کرتے ہیں، لیکن دکھاتے جو ہو کیا ہے کسی اور طریقے سے جو ہے وہ دکھاتے۔ بالآخر خدا تعالیٰ کے حکم سے پیغمبر نے اس کام کو، جو اس نے جس کے ذریعے سے یہ اتنا بڑا خطرناک کا انجام دیا تھا کہ اوس اور خزرج دوبارہ ایک دوسرے کے مقابل میں کھڑے ہو گئے تھے، پیغمبر کی آواز اور نصیحت اور نسخوں سے ان کا جو ہے وہ ناکام ہوا۔ لیکن جو ہے قرآن نے جس بات کی طرف تائید کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ ان کے باتوں کا اثر کس طریقے سے ہو گیا، کیوں ہو گیا۔ دو چیزیں آیت کے اندر جو ہے وہ بیان ہوئی ہے، وہ ایک تو یہ بیان ہوا ہے کہ عقائد کی کمزوری، ایمان کی کمزوری، دوسرا اطاعت کی کمزوری۔ یہ دو چیزیں سبب بنی کہ اس نفوذی آدمی کی باتیں مؤثر واقع ہو گئی اور اتنا بڑا فتنہ جو ہے وہ کیا ہے کھڑا ہو گیا۔ اس کے مقابلے میں پھر دوبارہ راہ حل کیا ہے؟ قرآن راہ حل بھی یہی بتاتا ہے کہ عقائد کو مضبوط کر لو، اطاعت کو جو ہے مضبوط کر لو، تو ان کے اوپر دشمن کے سازش کا اثر جو ہے وہ نہیں ہوگا۔ اگر ہم اس حوالے سے ہمارے پچھلے 20-25 سال کے عرصے کو دیکھیں، ہمارے ساتھ بالکل یہی سین ہوا ہے کہ ہمارے عقائد کو ہم نے اپنے عقیدے کے لحاظ سے کام نہیں کیا، نتیجتاً کچھ دوستنما افراد جو ہے وہ ہمارے اندر داخل کر دیے گئے، جنہوں نے ہر اس چیز کو ممبر سے اچھالا جس سے اختلاف بڑھ سکتی ہے، لڑائی بڑھ سکتا ہے۔ اور اب ایک اور انداز سے ہمارے یہاں جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے، پہلے کسی اور انداز سے تھا، اب جو ہے وہ کسی اور انداز سے۔ اور ان کے اندر اگر آپ متوجہ ہوں گے، وہی افراد جو ہے ان کے شکار ہو جاتے ہیں جو عقائد کے لحاظ سے جنہیں معلومات نہیں ہیں، کمزور ہے، اطاعت کے لحاظ سے دین کی پابندی نہیں کرتے ہیں، وہ اس کے اندر زیادہ جو ہے وہ متاثر ہو جاتے ہیں۔ راہ حل پھر وہی کہ دین کے خرابی کی وجہ سے، دینی معلومات نہ ہونے کی وجہ سے یہ شروع ہوئی تھی، اب واپس صحیح کرنے کے لیے پھر یہی کہ اگر دینی معلومات کو صحیح واپس کر لیں گے تب جا کے مسئلہ صحیح ہوگا، وگرنہ یہ معاملہ بھی جو ہے وہ صحیح نہیں ہوگا۔ پھر آیت نمبر 102 103 کے اندر ایک مہم بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ مسلمان ہونے سے زیادہ اہمیت مسلمان دنیا سے جانا ہے، یعنی دین نہ صرف جینے کا سلیقہ سکھاتا ہے، اہمیت دیتا ہے، بلکہ دین بعد والی زندگی اور مرنے کا سلیقہ بھی سکھاتا ہے اور اس کو بھی جو ہے وہ اہمیت جو ہے وہ دیتا ہے۔ یہاں پر آیت کے اندر بیان ہوا ہے کہ اے ایمان لانے والو، اللہ سے ڈرو جس طرح ڈرنے کا حق ہے۔ اس ڈرنے کے حق کے لحاظ سے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یہ حق تقویٰ کیا ہے؟ فرمایا کہ یطاع فلا یعصی، کہا ایسی اطاعت ہو جس کے اندر کسی قسم کی نافرمانی نہ ہو۔ وَيُذْكَرُ فَلَا يُنْسَى، ایسی یاد ہو کہ جس کے اندر کبھی بھولنے کا مرحلہ نہ آتا ہو۔ وَيُشْكَرُ فَلَا يُكْفَرُ، ایسا شکریہ ہو جس کے اندر کبھی ناشکری کا تصور جو ہے وہ کیا ہے نہ ہو۔ تو یہ حق تقویٰ ہے اور یہ سب سے اعلیٰ جو ہے وہ کیا ہے مرحلہ ہے۔ لیکن ظاہر ہے دیکھیں کہ اگر ہم اس معیار کو اس طریقے سے دیکھ لیں، اس آیت اور روایت کو اس طریقے سے جو ہے وہ دیکھ لیں، تو پھر یہ مقام فقط انبیاء اور ائمہ کے اوپر تو صدق آتا ہے، دوسروں کے لیے معاملہ جو ہے بہت مشکل نظر آتا ہے۔ اس لیے خدا عالم نے سورہ تغابن آیت نمبر 16 کے اندر اس کو اور کم کر دیا، کہا فتقوا اللہ ما استطعتم، کہ اگر اتنا بڑا نہیں جا سکتے ہو، اس اعلی مرحلے تک جو ہے وہ نہیں جا سکتے ہو، تو کم از کم جتنا تمہاری قدرت ہے، جتنا تم کر سکتے ہو اتنا ہی انجام دے دو، باقی کو ہم جو ہے وہ معاف کر دیں گے۔ اس سے ایک چیز سمجھ میں آتی ہے، اس کی زمین کے اندر اگلی آیت کے اندر جو بیان ہوا ہے، کہ اگر یہ سارے چیزیں کرنے کے بعد اگر متحد رہیں گے، تفرقہ نہیں کریں گے، معاشرہ آگے کی طرف چلا جائے گا، معاشرے کی ترقی کا ضامن ہوگا۔ لیکن اگر یہ سارے کام کرنے کے بعد بھی متحد نہیں رہے، تفرقہ کیا، تو پھر شکست کی طرف جو ہے وہ کیا ہے چلے جائیں گے۔ یہ دونوں چیزیں انسان کے لیے لازمی اور ضروری ہیں۔ یہاں تک ایک موضوع مکمل ہو جاتا ہے، اس کے بعد آیت نمبر 104 سے لے کر تقریباً 10 مسلسل آیتیں ایک چیز کی طرف گھومتی ہے، وہ ہے امر معروف اور نہی از منکر۔ یہ بہت اہمیت رکھتا ہے، بہت مہم ہے۔ اگر اس کو ہم ایک مثال کے ذریعے سمجھنا چاہیں کہ امر معروف نہی از منکر کی حیثیت کیا ہے، ابھی دنیا کے اندر سب سے بڑا ایک مسئلہ ہے، دیکھیں کہ پینے کے صاف پانی کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے، ایک فلٹر کی ضرورت ہے۔ یہ فلٹر کیا کرتا ہے، دیکھیں کہ پیچھے سے جو پانی آ رہا ہے اگر اس کے اندر اچھائی ہے تو اس کو رہنے دیتا ہے، اگر کوئی خرابی ہے تو اس کو ختم کر کے صاف کر دیتا ہے، اور آگے صاف ستھرا پانی ہمیں مہیا کرتا ہے تاکہ ہم صحت مند زندگی جو ہے وہ گزار سکے۔ امر معروف نہی از منکر یہی کام انجام دیتا ہے معاشرے کے اندر، کہ اگر جو ہے امر معروف اور نہی از منکر ہو تو معاشرہ ترقی کرتا ہے، معاشرہ آگے کی جانب جو ہے وہ کیا ہے جاتا ہے۔ لیکن اگر یہ نہ ہو تو پھر معاشرہ تنزلی کی طرف جو ہے وہ جاتا ہے، پھر ایسے قوم جس کے پاس امر معروف نہی از منکر جو ہے وہ نہ ہو، تو یہ قوم دوسروں کے لیے تجربہ گاہ تو بن سکتی ہے، خود کچھ کر نہیں سکتا ہے۔ کیوں ہمارے پر دیکھیں، ہمارے معاشرے کے اوپر یہ سارے تجربے ہوتے رہتے ہیں، دنیا کے اندر کہیں کچھ خرابی کرنی ہو تو پہلے یہاں تجربہ ہو، تو اس کے بعد جو ہے دوسری جگہوں پر جو ہے وہ لے جا کر اس تجربے کو دوبارہ جو ہے وہ نتائج کو حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس کی ایک وجہ ہے کہ ہمارے ہاں امر معروف اور نہی از منکر کا پہلو جو ہے وہ نہیں رہا ہے۔ اسی لیے قرآن مجید نے توجہ دلایا ہے کہ کہ اگر تم بہترین امت بننا چاہتے ہو، کہا امر معروف از نہی منکر کرو، دنیا کے اندر کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہو، کہا پھر بھی امر معروف اور نہی از منکر کرو، آخرت میں کامیابی چاہتے ہو، کہا اس کے لیے بھی امر معروف اور نہی از منکر جو ہے وہ کیا ہے کرو. اس لیے کہ آیت نمبر 105 اور 106 کے اندر کہا کہ دعوت الی الخیر، دنیا کے اندر کامیابی، اور اگلی آیت کے اندر بیان ہوا ہے کہ قیامت کے اندر انسان کا چہرہ منور ہوگا. اس کے مقابلے میں اگر تفرقے کی طرف چلا گیا، امر معروف کو جو ہے وہ چھوڑ دیا، تو اس کا نتیجہ دنیا کے اندر عذاب و سختی، ناکامی، غلامی، اور اس دنیا کے اندر جو ہے وہ انسان کے چہرے کا جو ہے وہ کالا ہو جانا، چہرے کا جو ہے وہ کیا ہے سا جو ہے وہ سیاہ ہو جانا. یعنی درحقت اس قیامت کے اندر جو کچھ رد عمل آتا ہے، جو کچھ ہمیں سزا کی شکل میں، جزا کی شکل میں ملتا ہے، یہ در حقیقت ہمارے دنیاوی عمل کا جو ہے وہ رد عمل ہے. ہم جیسا یہاں کریں گے ویسے ہی واپس ہمیں جو ہے وہ کیا ہے مل جائے گا. آیت نمبر 109 اور 110 کے اندر جو ہے وہ 108 اور 109 کے اندر پروردگار نے فرمایا کہ ہمارا کام حقائق کو بیان کرنا ہے، ماننا نہ ماننا تم لوگوں کی ذمہ داری ہے. ہم نے یہ بتا دیا کہ یہ راستہ ہے، یہاں جائے گا تو یہ ہو جائے گا، یہاں جائے گا تو ہم نے گائیڈنس جو ہے وہ دے دیا ہے، بتا دیا ہے کہ اس فیلڈ کے اندر جاؤ گے، جس طریقے سے دیکھیں کہ بچوں کو سمجھایا جاتا ہے کہ آپ اس فیلڈ کے اندر جاؤ گے یہاں تک پہنچو گے، اس فیلڈ کے اندر جاؤ گے یہاں تک پہنچو گے، اس کا رزلٹ اس شکل کے اندر نکلے گا. ڈاکٹری کے لائن میں جاؤ گے تو ڈاکٹر بنو گے، انجینئرنگ کے لائن میں جاؤ گے تو انجینئر بنو گے. پروردگار بھی یہاں فرما رہے کہ تم اس راستے پر چلو گے تو یہ نتیجہ ہوگا، قیامت کے دن یہ چیز مل جائے گی. اس راستے پہ چلو گے تو اس کا نتیجہ ہوگا قیامت کے دن یہ عذاب ملے گا. اب انسان کے لیے دنیا کے اندر اختیار قرار دیا گیا ہے کہ وہ کس راستے کو اپناتے ہیں، راستہ اپنانے کے بعد پھر گنجائش جو ہے وہ نہیں ہے. راستے کے اپنانے کے اندر گنجائش ہے لیکن نتیجہ نکلنے کے اندر گنجائش جو ہے وہ نہیں ہے. ابھی اگر کوئی شخص ڈاکٹری لائن میں جائے اور کہے کہ کل بندے وقت انجینئر بن جاؤں گا، یہ ممکن جو ہے وہ نہیں ہے. ابھی اختیار ہے لیکن بعد کے اندر اختیار جو ہے وہ کیا ہے نہیں ہے. آیت نمبر 110 کے اندر دوبارہ وہی امر معروف کا جو ہے تذکرہ ہوا ہے، لیکن یہاں پر قرآن کے طریقہ کار سے ہٹ کر ایک جو ہے نا کام انجام پایا ہے. اگر آپ قرآن کے دوسری جگہوں پر دیکھیں گے تو کہا پہلے کہا ایمان لاؤ، پھر کہا کہ یہ کام کرو، کہا ایمان لاؤ پھر کہا نماز پڑھو، ایمان لاؤ کہا زکوٰۃ دے دو فلاں، لیکن اس آیت کے اندر جو ہے اس کا الٹ ہوا ہے، کہا پہلے امر معروف کرو پھر کہا خدا پر ایمان لاؤ. یہ تھوڑا سا جو ہے وہ یعنی بالکل الٹ ہوا ہے. اس کی وجہ در حقیقت جو ہے وہ یہ ہے کہ امر معروف کی اہمیت کو سمجھانا ہے کہ امر معروف کی اہمیت اتنا ہے کہ پھر امر معروف کرو، اس کے بعد جو ہے وہ کیا ہے ایمان کی طرف جو ہے وہ کیا ہے جاؤ. تو جتنے بھی حکومتیں ہیں، نفاذ احکام ہیں، یہ سب کے سب کا تعلق امر معروف اور نہی از منکر سے. اگر کوئی اچھی حکومت دنیا کے اندر بن سکتی ہے تو امر معروف اور نہی از منکر کے بغیر بننا ممکن نہیں ہے. آیت نمبر 111 اور 112 کے اندر امر بالمعروف کے فائدے بیان ہوئے ہیں کہ اگر امر معروف کرے گا تو کیا فائدہ ملے گا. تین فائدے جو ہیں وہ بیان ہوئے ہیں، البتہ یہ انفرادی طور پر بھی قابل حل ہے اور اجتماعی طور کے اوپر بھی. پہلا فائدہ یہ بیان ہوا ہے کہ اگر کوئی امر معروف کرتا ہے تو دشمن اس کو کوئی قابل ذکر نقصان نہیں پہنچا سکتا، یہ خدا کی جانب سے گارنٹی ہے. پہلا فائدہ. دوسرا، میدان جنگ کے اندر کبھی شکست نہیں کھائے گا. دشمن کو شکست ہوگی لیکن ان کو شکست جو ہے وہ کیا ہے نہیں ہوگی، یہ دوسرا فائدہ. تیسرا فائدہ جو ہے یہ قرآن نے بیان کیا ہے کہ دشمن جتنا بھی بڑا ہو اس کے لیے کوئی یار و مددگار نہیں ہوگا اگر اس طرف جو ہے وہ امر معروف اور نہی از منکر کا جو ہے وہ سلسلہ برقرار رکھے. اس کو اگر خلاصہ کر دیں تو عزت کا سبب دو چیزیں ہیں، دل کے اندر قدرت الہی کے اوپر انسان کا ایمان ہو اور قوم و ملت سے اچھا رابطہ رکھے، تو یہ انسان کے لیے چاہے فردی اعتبار سے ہو چاہے اجتماعی اعتبار سے ہو، یہ انسان کو عزت کا سبب جو ہے وہ بنا سکتا ہے، انسان کو عزت جو ہے وہ مل سکتی ہے. عجیب بات اگلی آیت کے اندر ہے کہ پروردگار نے فرمایا کہ اہل کتاب جو ہے وہ ذلت و خواری کے اندر رہیں گے. کیوں رہیں گے؟ ان کے اپنے جرم کی وجہ سے. خدا کو کسی سے کوئی دشمنی نہیں ہے، اس کے اعمال کی بنیاد کے اوپر جو ہے اس کو عزت و ذلت ملتی ہے، لیکن کہا اگر یہ لوگ بھی اتنے سارے نافرمانی کے بعد بھی اگر کوئی سہولت لینا چاہتے ہیں تو دو راستے ہیں، ایک راستہ یہ ہے کہ قانون خدا کی طرف واپس آ جائے، خدا سے دوبارہ رابطے کو بحال رکھے، کہا پھر ان کو ذلت و خواری سے نجات مل سکتی ہے۔ دوسرا راستہ نہیں کرے کہ خدا کی طرف آ جائے، کرے کہ اگر مومنوں سے امن کا معاہدہ کر لے، اس صورت میں بھی یہ ذلت و خواری سے جو ہے وہ کیا ہے نکل سکتے ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی تیسرا راستہ موجود جو ہے وہ کیا ہے نہیں ہے۔ کیوں ذلت و خواری ہوئی؟ پروردگار نے یہاں تین وجوہات بیان کیا ہے، ایک تو کہا ان کے کفر کی وجہ سے، اور ایک جو ہے انبیاء کے قتل، اور تیسرا جو ہے وہ نافرمانی کی وجہ سے، کہ ان چیزوں کی وجہ سے خداوند عالم نے ان کو ذلت و خواری کے اندر جو ہے وہ کیا کیا ہے مبتلا کیا ہے۔ اگر اس حوالے سے دیکھنا چاہیں تو واپس آپ کو جانا پڑے گا سورہ بقرہ کے اندر، اسی لیے روایت کے اندر آیا ہے کہ کثرت سے سورہ بقرہ پڑھو، سورہ بقرہ کے مطالب پر توجہ کرو، اس لیے کہ بنی اسرائیل کے اندر جو کچھ ہوا ہے پیغمبر نے فرمائے میری امت کے اندر بھی ہوگا، اور حتیٰ کہ ایک روایت کے اندر اس طرح سے بھی ملتا ہے کہ اگر بنی اسرائیل کا کوئی شخص کسی چونٹی کے سوراخ میں داخل ہوا ہے، کہا میری امت کو کوئی فرد بھی چونٹی کے سوراخ میں داخل ہوگا، یعنی اتنی مشابہت پائی جاتی ہے کہ پیغمبر فرما رہے ہیں کہ بالکل ہو بہو، جس طرقے سے بعض روایتوں کے اس حد تک بھی نقل ہوا ہے کہ جس طریقے سے آپ چل رہے ہوں ساحل سمندر ہے کسی جگہ پر چل رہے ہوں تو پیر کے نشانات بنتے ہیں، اگر کوئی دوسرے شخص پیر کے نشان کے اوپر پیر رکھ کر چلتا رہے تو اس کا نشان پہلے والے کے نشان جو ہے وہ کیا ہو جاتا ہے مٹ جاتا ہے، لیکن پتہ نہیں چلتا ہے کہ ایک آدمی چلا ہے یا دو آدمی۔ پیغمبر فرماتے میری امت بھی بنی اسرائیل کے طریقے کے اوپر ایسے ہی جو ہے وہ چلے گی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں آخری جو بات ہے، وقت تمام ہوا ہے، فقط جو آخری نقطہ بیان کروں وہ یہی ہے کہ دیکھیں کہ بنی اسرائیل کے حالات کو پڑھنے کے بعد ان کو کتنی عزت ملی، آخر میں کتنا ذلیل ہو گئے۔ کہا انہوں نے کیا کیا ہے؟ کہا انہوں نے ذلت کے اسباب کو جو کیا ہے وہ بھی قرآن نے بیان کر دیا ہے، عزت کے جو اسباب تھے ان کو بھی بیان کر دیا۔ کہا میری امت کے لیے بھی یہی نصیحت ہے کہ اگر بنی اسرائیل نے جن چیزوں سے عزت پایا اگر اس کی طرف چلتے رہیں گے تمہیں بھی عزت ملے گی، اگر بنی اسرائیل نے جن کاموں کی وجہ سے جو ہے وہ ذلت پائی ہے اگر میری امت انجام دے گی تو وہ بھی ذلیل و خوار ہوگی۔ تو موجودہ حالات کے اندر جو مسلمان ایک پستی کے اندر ہے اگر اس سے نجات چاہتے ہیں تو اس کا حل یہی ہے کہ دیکھیں کہ ہم نے کہاں غلطی کی ہے، اور اس کے لیے پھر دوبارہ واپس جانا پڑے گا امر معروف اور نہی از منکر کے جانب۔ خداوند عالم ہم سب کو قرآن سمجھنے پڑھنے پھر قرآن عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ بر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔